بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، اسلام کی عظمت کا اے باپ سنہرا، بی بی فاطمہ زہرا۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے اور ان کی توجہات کو اس مجلس میں جذب کرتے ہوئے انشاءاللہ سب مل کے دعائے سلامتی ہے امام زمانہ پورے خلوص اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خزان محترم، دختر رسول، بذات رسول، وہ ہستی کہ جس کے استقبال میں رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، فاطمہ کے مقام کو سمجھانے کے لیے اپنے اصحاب اور آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ نے اس کو ثبت کیا ہے کہ رسول جب فاطمہ رسول کی محفل میں داخل ہوتی تھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے، اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما کرتے تھے، اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، فاطمہ فاطمہ۔ رسول اللہ نے ایک دفعہ علی سے فرمایا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح روایت نقل ہوئی ہے کہ علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے رسول نے اس نقطے کو ارشاد فرمایا کہ یا علی، تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی لیکن مجھے عطا نہیں فرمائی۔ علی تجھے ایک خصوصیت حاصل ہے، علی تجھے ان تین چیزوں کی وجہ سے مجھ پر کمال اور برتری حاصل ہے۔ کہا یا رسول اللہ، وہ کون سی تین چیزیں ہیں کہ جو مجھ سے مخصوص ہیں، اللہ نے آپ کو عطا نہیں فرمائی؟ کہا کہ پہلی چیز جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہے، مجھے عطا نہیں فرمایا، وہ ہے تمہارا سسر خاتم الانبیاء۔ اللہ، اے علی، جیسا سسر اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے، مجھے عطا نہیں فرمایا، میں خاتم الرسول ہوں، میں حبیب خدا ہوں، میں باعث تخلیق کائنات ہوں، میں فخر انبیاء ہوں۔ اور اے علی، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی، اللہ نے تجھے جو زوجہ عطا فرمائی ہے اس کا نام ہے فاطمہ، یہ تجھ سے مخصوص ہے، اللہ نے مجھے فاطمہ جیسی ہستی عطا نہیں فرمائی۔ گو کہ خدیجہ کا بہت بڑا مقام ہے، خدیجہ مادر فاطمہ ہے، لیکن فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ فخر خدیجہ ہے، سیدت النساء العالمین، تا قیام قیامت تمام کی تمام اعلی مرتبہ خواتین جو تاریخ میں گزری ہیں، ان سب کی بھی سردار اور سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا۔ علی، یہ تجھ سے مخصوص ہے، اللہ نے مجھے فاطمہ جیسی زوجہ عطا نہیں فرمائی، کیونکہ خدیجہ میری زوجہ۔ اور تیسری چیز جس کے ذریعے سے اللہ نے تجھے زینت عطا فرمائی ہے، تجھ سے مخصوص کی ہے اس نعمت کو، وہ ہے میرے نواسے حسن و حسین۔ جس طرح سے اللہ نے تجھے یہ دو فرزند عطا فرمائے، مجھے عطا نہیں فرمائے۔ بس علی، تجھے ان تین مسئلوں میں مجھ سے برتری حاصل ہے۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا، یہ ہے فاطمہ کے بابا، یہ ہے فاطمہ کے فرزند جس پر رسول اللہ افتخار فرما رہے ہیں۔ حسن گرامی، عرض کیا تھا کل کے تاریخ انسانیت کا آئینہ ہے، اقوام کا آئینہ ہے، کوئی قوم اپنے حال کو ماضی سے کاٹ نہیں سکتی۔ اگر کوئی سوچے کہ ہمارا حال ماضی سے کیا تعلق ہے، کیوں ماضی کی کہانیاں سناتے رہتے ہو، کیوں قرآن مجید میں یہ قصے نقل ہوئے، کیوں رسول اللہ کے قصے سناتے ہو، علی کے قصے سناتے ہو، ہر سال بلکہ پورے سال کربلا کے قصے سنتے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر کا، کبھی قاسم کا، کبھی محمد کا،
کبھی حسین ابن علی کا کہ قصے کیوں، کس وجہ سے؟ بھائی ہمیں اپنے حال میں زندگی گزارنے دو، ماضی سے کیا تعلق ہے؟ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، ہوائی جہاز کا دور ہے، اس جدید زمانے میں قدیم زمانے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا زانِ گرامی کہ کوئی قوم اپنے ماضی سے کٹ کر اپنے مستقبل کو، مستقبل کی ضمانت اور تامین نہیں دے سکتی کہ اس کا مستقبل محفوظ رہے گا، اس کا حال ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ فقط عالم اسلام سے مخصوص نہیں ہے، مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، تمام دنیا کی اقوام اسی طرح سے اپنے ماضی پر افتخار کرتی ہیں، اپنی ماضی کی باتوں کو یاد کراتی ہیں، انہیں کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے، انہیں مطالعہ کیا جاتا ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اسے پڑھایا جاتا ہے تاکہ نئی نسل پچھلی تاریخ سے منقطع نہ ہو بلکہ متصل ہو جائے، اپنے اسلاف کے کارناموں سے آگاہ ہو، خیانت کرنے والے لوگوں سے آشنا ہو جائے کہ کس طرح سے خیانت ہوئی اور کس نے خیانت کی. تمام اقوام یہ کام کرتی ہیں زانی گرامی. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے یوسف کے قصے میں صاحبان عقل کے لیے عبرت کو چھپا رکھا ہے. صاحبان عقل، اگر عقل رکھتا ہے کوئی انسان تو وہ یوسف کے قصے کو پڑھے گا اور عبرت لے گا، نصیحت لے گا، درس لے گا. اور عرض کیا کہ تاریخ میں ایسے ایسے نظریوں کو جنم دیا طاغوتی طاقتوں نے کہ جس میں قوموں کو مایوس کیا جائے، قوموں کو انقلابات سے، تحریکوں سے، قیام سے، اسٹرگل سے، ریزسٹنس سے مایوس کر دیا جائے. لہذا کہا گیا کہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، جتنے انقلابات آئے ہیں سب ناکام ہوئے. نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب کیوں نہ ہو، وہ بھی ایسے ہی ہوا، نعوذ باللہ. لہذا آل محمد کے اوپر جو ظلم ہوا اس کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں. اور دوسرا نظریہ جبر کا نظریہ ہے، تقدیر مقدر میں جو انسان، جو اللہ لکھ دے انسان کے، جس قوم کے بارے میں جو کچھ لکھ دیا بس اس میں تبدیلی نہیں ہونے والی. تم لاکھ کوششیں کرتے رہو، قیام کرو، زحمت کرو، قربانی دو، کچھ فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں اس ظالم کو حاکم بنانا لکھا ہوا تھا. لہذا یزیدیت کو قبول کر لو، امین شام کو قبول کر لو، ظالم و جابر کی حکومت کو قبول کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا، قوموں کو مایوس کرنے کے، قوموں کو گھر بٹھانے کے لیے اس طرح کے نظریے دیے گئے زانی گرامی. اور تیسرا نظریہ جو ہم نے آپ کے سامنے کلرز کیا تھا وہ یہ ہے، جو اسلام کا نظریہ ہے، دین کا نظریہ ہے، جو انسانی فطرت جسے قبول کرتی ہے، وہ ہے کہ یہ کائنات، اللہ کا یہ نظام علت اور معلول کا نظام ہے، سبب اور مسبب کا نظام ہے. دنیا میں کوئی چیز وجود میں نہیں آتی مگر یہ کہ اس کی کوئی علت ہوتی ہے، اور کوئی موجود چیز معدوم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کی علت ختم ہو جاتی ہے. علت کی وجہ سے وہ وجود میں آتی ہے، اور جب وہ علت ختم ہوتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، ایکشن اور ری ایکشن. آج کی سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے. جیسا علل و معلول کا نظام ہے، ایک انقلاب آیا اس کی بھی ایک علت ہے، ایک انقلاب آ کر ختم ہو گیا, کمزوری کا شکار ہو گیا, اس کی ایک علت ہے. وہ علت کیا ہے کہ وہ علت کہ جس کے سبب سے انقلاب آیا تھا وہی علت معدوم ہو گئی, نتیجتاً کیا ہوا, انقلاب ختم ہو گیا. انقلابات لاتے ہیں مرد لوگ, انقلابات لاتے ہیں شجاع, بہادر, بابصیرت, مدبر قسم کے انسان, انسانیت کا درد رکھنے والے انسان, ایسے لوگ انقلاب لاتے ہیں. امانت دار, شہدا کے خون سے وفا کرنے والے لوگ, اپنی ملت سے وفا کرنے والے لوگ, تاغوتی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے لوگ, ہر قسم کی قربانی دینے والے لوگ, ایثار کے جذبے سے سرشار لوگ انقلاب لے کر آ. لیکن جب یہی انقلاب سست, کاہل, بزدل, نا اہل ترین اور دنیا دار اور بے دین لوگوں کے ہاتھ میں لگ جائے تو پھر یہ انقلاب سقوط کرنا شروع کر دیتا ہے. جب زمام امور شجاع انسان کے ہاتھ سے چھین کر بزدل انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے, باتقویٰ اور دیندار انسان سے چھین کر بے دین انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے, تو نتیجہ کیا ہوگا, وہ انقلاب کمزوری کا شکار ہو جائے. علت ہے ہر چیز کی, اس علت کو باقی رکھو وہ انقلاب اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. یہ نظریہ فاسد ہے کہ کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا. آل محمد کے وسیلے سے آج محمد کا نام بھی زندہ ہے, محمد کا دین بھی زندہ ہے. ایک دفعہ درود بھیج کے سب آگے آگے ہو جائیں, یا قائم آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات. بھائی یہ ایک میسج ہے کہ ALM 247 گولڈن آلٹو ہے, جس کی ہو آ کر فوری بتا دے, ہٹا لے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی, ان علتوں کو سمجھنا اقوام عالم کے لیے, صاحبان ایمان کے لیے خصوصاً بہت ضروری ہے. ان اسباب کو سمجھنا کہ جس کی وجہ سے عروج حاصل ہوا اور جن کی وجہ سے سقوط ہوا, ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. علی جیسا امام ہو, امام المتقین, امام الائمہ, اور وہ تنہائی کی زندگی گزارے, صحرا میں جا کر کنویں میں سر دے کر علی اپنے دل کے غبار کو نکال رہا ہے, علی گریہ فرما رہے ہیں اپنی تنہائی پر, اپنی غربت پر, اپنے وطن میں رہ کر بھی علی غریب ہے, غریب الوطن ہے. علی کی مظلومیت ہے زانِ گرامی, اس کی علت کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ جناب سیدہ 75 یا 95 دن سے زیادہ رسول کی وفات کے بعد زندہ نہیں رہی. کچھ اسباب ہیں, کچھ عوامل ہیں. آج جتنا ٹائم ہے آپ کے سامنے چند چیزوں کو میں بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد والے. سر اگر سب سے پہلی علت لوگوں کی بے بصیرتی اور بے معرفتی, سب سے پہلا سبب یہ. لوگوں نے دین کو سمجھا نہیں, روح دین کو نہیں سمجھا, لوگوں نے نہ توحید کو سمجھا, نہ رسالت کو سمجھا, نہ امامت کو سمجھا. یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ نے اپنے خطبہ فدکیہ میں, فدک کے عنوان سے خطبہ دیا ہے, سب سے پہلے توحید پہ بات کی, پھر شان رسالت کو بیان کیا, کارنامہ رسالت کو بیان کیا, اور پھر امامت کے حوالے سے بات کی, فلسفہ دین کو بیان کیا. بھئی نماز کیوں, روزہ کیوں, امانت داری کیوں, جناب سیدہ نے اس کو اپنے خطبے میں بیان کیا کہ روح دین کو سمجھو, تمہیں معرفت نہیں ہے. اگر دین کی صحیح معرفت ہوتی تو پھر تم یہ نہ کہتے کہ جو بھی پہلے آ جائے ہم اس کو قبول کر لیں گے, جو لیٹ ہو گیا وہ لیٹ ہو گیا. علی رسول اللہ کو غسل دینے میں مجبور تھے, تجہیز و تکفین میں مجبور تھے, کہا علی آپ لیٹ ہو گئے, علی آپ تاخیر سے آئے, فاطمہ علی لیٹ ہو گئے تھے, کیا کرتے, دوسرے لوگ آ گئے, ہمیں قبول کرنا پڑا. اب میں بہت سے الفاظ استعمال بھی نہیں کر سکتا, اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتا, آپ سمجھتے ہیں ان مسائل, وہ آ گئے, ہم نے ان کو قبول کر لیا. اب دوبارہ سے علی کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, ہم نہیں کر سکتے. اور پھر حاکم ہی تو بننا ہے, بھائی علی کی باری بھی آ جائے گی, آج فلاں صاحب ہیں, کل کوئی اور ہوں گے, کبھی علی بھی بن جائیں گے, تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے. ہمیں تو ایک حاکم چاہیے, ہمیں تو ایک حکومت چاہیے. حسن گرامی بے بصیرتی کی انتہا دیکھیے کہ لوگ حجت خدا اور ایک عام انسان میں فرق نہیں کرتے تھے. بہت اہم مسئلہ ہے زندگی میں, دین کے حوالے سے معرفت کو بلند کرنا زندگی میں واجبات میں سے. میں خصوصاً اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ جوانوں, اس ثقافتی یلغار کے زمانے میں جب ہر طرف سے ہمارے نوجوان کو فشار دیا جا رہا ہے, فکری حوالے سے, روحی حوالے سے, اخلاقی حوالے سے, ثقافتی حوالے سے, ہر لحاظ سے جکڑا جا رہا ہے, اگر تم دین کو اس کی بنیادوں سے نہیں سمجھو گے, مطالعہ نہیں کرو گے, غور و فکر نہیں کرو گے, گمراہ ہو جاؤ گے. اور آج بہت بڑی سازش ہے, بہت بڑی سازش, شیعہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی بہت بڑی سازش ہے, پاکستان کے اندر بھی, پاکستان سے باہر بھی, سب جگہ زنگرانی, ہر ملک کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے کہ شیعہ نوجوانوں کو گمراہ کیا جائے. ہو ہمیں توجہ کرنی ہے, نوجوان نسل ہماری جو آل محمد کی ماننے والی ہے, اے جوانوں فخر کرو, تم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے, اے جوانوں فخر کرو, اے میری جوان بیٹیوں اور بہنوں فخر کرو کہ تم فاطمہ کی ماننے والی ہو, تم مذہب حق آل محمد کے ماننے والے ہو, جو عقلی مکتب ہے, جو قرآنی مکتب ہے, جو محمد رسول اللہ کا حقیقی مکتب ہے. یہ سب معرفت بڑی ضروری ہے, بصیرت بڑی ضروری ہے. پہلا میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جنگ صفین میں کھڑے ہو گئے, قرآن موقع نیزہ پر بلند ہوگا, نہیں سمجھ آئے گا کہ حق کہاں پر ہے, باطل کہاں پر ہے. کیا کرو گے اس کو, کہو گے بھائی جنگ, ہم تو قرآن سے جنگ نہیں لڑ سکتے, ایک طرف علی ہے ایک طرف قرآن ہے, ہم قرآن کا ساتھ دیں گے. تاریخ میں یہ ہوا ہے زانِ گرامی, رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور آل محمد. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزتی اہل بیت وانہما لن یفترقا. دیکھو ان دونوں میں ہرگز جدائی نہیں ہوگی، جدائی مت ڈالنا. سات مقامات پر رسول اللہ نے اس حدیث کی تلاوت کی، جس کو مکتب اہل سنت نے بھی مختلف مقامات پر نقل کیا ہے. لیکن نظریہ دیا گیا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، آل محمد کی ضرورت نہیں، آل محمد کی ضرورت نہیں ہے، علی کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. لوگوں نے بھی اس نظریے کو قبول کیا کہ ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہو. روح دین کو نہیں سمجھے کہ دین آل محمد کے بغیر نامکمل ہے، علی کی ولایت کے بغیر نامکمل ہے. روح قرآن سے ناشنا ہے، قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت کے بغیر یہ دین نامکمل ہے. میں کہتا ہوں نہیں، مکمل ہے. لہذا سب سے پہلی چیز اذان گرامی، اگر لوگوں میں معرفت ہوتی دین کی اور حقیقت دین سے آشنا ہوتے جیسے ابو ذر، جیسے سلمان، جیسے مقداد، جیسے میثم اور جیسے قنبر، ایسے لوگ جو حقیقت دین سے آشنا تھے، علی کی ولایت میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ سولی پہ چڑھ کر بھی جب ان کی رگوں کو کاٹا جاتا تھا تو ہر رگ سے اور ہر خون کے قطرے سے علی اور علی اور علی کی آواز آتی تھی. یہ معرفت کا نتیجہ ہے، معرفت کا نتیجہ. حجر بن عدی، علی نے کہہ دیا تھا کہ حجر میرے عشق میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو قتل کیا جائے، اس وقت تمہارا کیا عالم ہو؟ اس نے کہا یا علی، اگر مجھ سے بیزاری طلب کی گئی کہ میں آپ سے اظہار بیزاری کروں، اظہار تنفر کروں، واللہ میں قتل ہو جاؤں گا، اپنے خاندان کو قتل کروا دوں گا، لیکن آپ سے اظہار بیزاری نہیں کروں. معرفت رکھتا ہے نا دین کی، معرفت رکھتا ہے ولایت کی اور امامت کی. لہذا سب سے پہلی چیز اذان گرامی، اپنی معرفت کو بلند کیجئے. یہ مجلس عزا، یہ ایام فاطمیہ ہماری سطح فکری کو بلند کرنے کے لیے، ہمارے ایمان میں اضافے کے لیے، بصیرت عطا کرنے کے لیے، معرفت عطا کرنے کے لیے. لہذا اذان گرامی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ممبر سے بھی ہم ایسی باتیں کریں کہ جس سے ہماری معرفت کی سطح بلند ہو، بصیرت پیدا ہو لوگوں کے اندر. لوگوں کی بھی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ جہاں فضائل آل محمد بیان ہوں، وہاں بصیرت و معرفت و علم و شعور میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. درود بھیجو محمد و آل محمد. دوسری چیز اذان گرامی، جس کو جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو آل محمد کی مظلومیت، علی اور اولاد علی کی مظلومیت اور جناب سیدہ کی مظلومیت کا باعث بنی، وہ ہے نفاق، منافقت. منافقت عالم اسلام میں ایک ایسا مرض تھا کہ جس کے بارے میں ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہے. یاد رکھیں کہ جب ظاہری دشمن آپ کے سامنے ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دشمن ہے، میں نے اس سے جنگ لڑنی، لیکن اسی ہال کے اندر خدا نخواستہ اگر کوئی دشمن ہو کالے کپڑے پہنے ہوئے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ آپ نہیں پتہ چلا سکتے کہ بھائی کون کیا کرنے جا رہا ہے، کس نیت سے آیا ہے، کیا خطرناک کام کرنا چاہتا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ نفاق ایسی چیز ہے نگرانی، منافقت خطرناک ترین شے ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر سورہ منافقون آئی ہے تاکہ اہمیت پتہ چلے مسلمانوں کو، منافق کو پہچانو، نفاق کو اپنی صفوں سے نکالو، دور کرو، اہل نفاق نہ ہو جاؤ کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ ظاہر میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دل میں کفر، دل میں شرک، دل میں طاغوت کی محبت۔ جناب سیدہ نے اس کو اپنے خطبے میں نقل کروایا، ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ میں بہن ہی وہ جملے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، جناب سیدہ ارشاد فرماتے ہیں، عجیب خطبہ دیا جناب سیدہ نے، عجیب۔ تاریخ نے لکھا کہ سیدہ نے اپنے آپ کو پردے میں لپیٹا، ایسے لپیٹا کہ کوئی جناب سیدہ کو دیکھ نہ پائے، اور جناب سیدہ نے ایسا پردہ کیا ہوا تھا کہ جناب سیدہ کا پردہ چادر زمین پر گھسکتی ہوئی جاتی تھی کہ مبادہ کوئی بدن کا حصہ نظر نہ آنے پائے۔ میری وہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو جناب سیدہ سے عشق رکھتی ہیں، ان کی ماننے والی ہیں، جناب سیدہ کا پردہ، یہ حجاب اور عفت اور حیا ان کے لیے آئیڈیل ہے۔ جناب سیدہ پہنچی، اور پہنچ کر تاریخ نے لکھا کہ ایک دفعہ آہ و نالہ بلند کیا، ان مردوں کے درمیان آہ و نالہ بلند، اس آہ و نالے کو سن کر تمام محفل پر گریہ داری ہو، ایک انقلاب برپا ہو۔ جناب سیدہ نے انتظار کیا یہاں تک کہ لوگوں کی آہیں بند ہوں، اور پھر جب بسم اللہ پڑھ کر خطبہ دینا شروع کیا، رسول کی بیٹی نے، زوجہ علی نے، ایک دفعہ پھر لوگوں کی آوازیں بلند ہونا شروع، لوگوں نے گریہ کرنا شروع کیا، فاطمہ کی آواز نامحرموں کے درمیان لوگوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب سیدہ جب مسجد میں جا رہی تھی خطبہ دینے کے لیے، اس طرح سے چل رہی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، ایسے گفتگو فرما رہی تھی جیسے رسول اللہ کا بیان، اور وہاں خطبہ دیتی اور ارشاد فرماتی ہے، فلما اختار اللہ للنبی دار انبیائے ظہرت فیکم حسکت النفاق۔ فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے نبی کی روح کو قبض کیا، اپنے نبی کو انبیاء کی محفل کے لیے اختیار کر لیا، تو اس وقت نفاق نے سر اٹھانا شروع کیا، نفاق ظاہر ہونا شروع ہوا۔ وَسَّمَلَ جَلْبَابُ الدِّينِ، اور کیا ہوا، وہ لوگ کے جو اہل نفاق تھے انہوں نے دین کے لباس کو کوہنا سمجھ کے اتارنا شروع کر دیا، مزے آ گئے، چلے گئے محمد، چلے گئے، اب ہماری باری۔ کیا کہا تھا یزید نے، یاد ہے نا آپ کو، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ نعوذ باللہ بنو ہاشم نے نبوت کا ڈھونگ رچایا، حکومت ہاتھ میں لینے کا ڈھونگ رچایا، نعوذ باللہ، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن آیا، سب ڈھونگ تھا۔ لہذا منافقین رسول کی وفات کے بعد سر اٹھانا شروع ہو گئے، اہل نفاق ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اور فرمایا کہ زہارت النفاق وسم علی جلباب الدین، اور ان میں سے ایک شخص سردار تھا منافقین کا، وہ سینہ تان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولنے لگا، جس کی آواز نہیں نکلتی تھی آج اس کی آواز نکلنے لگی۔ نفاق اتنا خطرناک ہے زانِ گرامی، ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ علی اور اولاد علی کو جو ضرب پڑی ہے وہ نفاق کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگیں کفار و مشرکین سے تھیں، علی کی جنگیں اپنے لوگوں سے تھیں۔ سب سے تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اپنے لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑے، اپنے لوگوں سے جنگ لڑنی پڑے۔ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے کچھ نہیں پتا، ایران عراق جنگ ہوتی ہے جناب، اس طرف بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، ایک نے دوسرے پر تجاوز کیا، ایک نے دوسرے پر ظلم کیا، ایک نے دوسرے پر حملہ کیا، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لوگ بھول جاتے ہیں کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ صفین میں یہی ہوا نا، لوگ حیران ہیں کہ کس کا ساتھ، ایک طرف فلاں صاحب ہیں ایک طرف علی، وہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے، کس کا ساتھ ہے، کون حق پر ہے؟ علی سے بڑھ کر کسی نے پوچھا کہ یا علی سمجھ نہیں آ رہا مجھے کون حق پر ہے، کس کا ساتھ ہوں؟ ادھر بھی حق نظر آتا ہے، ادھر بھی حق نظر آتا ہے، ادھر بھی اسلام نظر آتا ہے، ادھر بھی اسلام نظر آتا ہے۔ علی نے ایک فارمولا دیا، وہ میرے اور آپ کے لیے فارمولا ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو پہلے حق کو پہچان لو، جب حق کو پہچان لو گے اہل حق خود بخود سمجھ میں آتا ہے، یہ فارمولا ہے۔ لیکن شخصیات کے پیچھے چلو گے، شخصیت پرست بن جاؤ گے، کبھی حق تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ بصیرت یہ ہے کہ حق کو پہچانو، حق کے معیارات کو سمجھو، پھر حق کے معیار پر شخصیات کو پرکھو۔ یہ پہلی چیز ہے نگرانی نفاق۔ علی محمد علیہ السلام کی مظلومیت کا ایک بنیادی ترین سبب نفاق ہے زانِ گرامی۔ دوسرا نقطہ زانِ گرامی جو خود جناب سیدہ نے اس خطبے کے اندر جس کی طرف بار بار توجہ دلائی، وہ ہے خواص کا غیر ذمہ دارانہ رویہ، خواص کا ساتھ چھوڑ دینا۔ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ تین چیزیں بہت اہم قوموں کی زندگی میں، ایک ایمان، ایک ملت یا امت، اور دوسرے خواص۔ خواص کون ہوتے ہیں؟ خواص جو ایمان اور امت کے درمیان ربط کا کردار ادا کرتے ہیں، جوڑنے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ لوگ خواص سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، خواص کے ذریعے سے رہبریت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالآخر آپ چاہیں آنا چاہیں خواص کا اثر ہے معاشرے کے اندر۔ جناب سیدہ نے جو خطاب فرمایا وہ خواص سے خطاب فرمایا، ان کو مخاطب کیا، جیسے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 60 ہجری میں منا کے مقام پر خواص کو جمع کر کے، اہل تبلیغ کو جمع کر کے، علماء اسلام کو جمع کر کے، صحابہ اور تابعین کو جمع کر کے ان سے خطاب فرمایا کہ اگر خواص کی سمجھ میں آ گئی بات، اگر انہوں نے دین کا ساتھ دیا تو بیڑا پار، لیکن اگر خواص نے ساتھ نہ دیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ خواص کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے عاشورا کی مناسبت سے ایک باقاعدہ تقریر ہے عبرت ہائے عاشورا، اس میں خواص کے رول پر بڑا زور دیا گیا کہ خواص کا رول بہت اہم ہے۔ اگر تاریخ کربلا میں خواص اپنا کردار ادا کرتے تو شاید معاملہ اس طرح سے نہ ہوتا۔ کربلا کا واقعہ بھی علت و معلول کے نظام سے جدا نہیں ہے، سبب و مسبب کے نظام سے جدا نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ جناب نہیں، تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا امام حسین، ایٹ دا اینڈ یہی ہونا تھا، لیکن لوگوں کا اختیار اللہ نے سلب نہیں کیا، اللہ نے کوفے والوں کا اختیار سلب نہیں کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں، بس تقدیر میں چونکہ لکھا ہوا تھا امام حسین کی شہادت، بس عوام کیا کرتی بیچاری، تقدیر میں لکھا ہوا۔ یہ انتہائی غلط سوچ، اگر عوام چاہتی، خواص چاہتے تو جنگ کا نقشہ بدل سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں قبیلے والوں کو خط لکھ رہے ہیں، ہر قبیلے کو خط لکھا، دعوت دی ہے، ایک ایک شخص کو پکڑ پکڑ کر اپنی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اختیار رکھتے ہو، اور لوگ اختیار رکھتے تھے، اس لیے کچھ لوگ آ گئے اور کچھ لوگ نہیں آئے، کچھ لوگ کربلا میں شہید ہوئے، کچھ لوگ آ کے واپس چلے گئے، کچھ لوگوں نے پیٹھ دکھائی، بعد میں توبہ کی، توابین کہلائے، سب خود مختار تھے، اختیار سلب نہیں ہوا۔ جانے گرامی، حضرت خواص کا کردار بہت اہم ہے۔ جناب سیدہ خواص کو خطاب کر کے فرما رہی کہ یا معاشر البقیہ، کہ اے میرے پدر مہربان کی یادگاروں، اے صحابہ کرام، اے خواص و اعضاء الملہ، اور ملت اور دین کے قوت بازو، و حزانت الاسلام، اور اسلام کے محافظوں۔ یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ عام لوگوں سے خطاب نہیں، خاص لوگوں سے خطاب ہے۔ فرمایا کہ ما هذه الغمیزہ فی حق، یہ تم نے کیا کیا میرے حق کے ساتھ، میرا حق پامال ہوتا رہا، تم خواص دیکھتے رہے، تم رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خاموش رہے، کیوں؟ اما کان ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ کیا میرے بابا نے ارشاد نہیں فرمایا تھا، میرے بابا رسول اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا، المرء یحفظ فی ولدہ، کہ کسی بھی انسان کی شخصیت اس کے بچوں کی وجہ سے محفوظ رہتی ہے۔ اگر آپ کسی کی شخصیت کو حفظ کرنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، اس کی شخصیت کا احترام کرنا چاہتے ہیں، اس کے بچے کا احترام کریں، اس کی اولاد کا احترام کریں۔ لیکن اگر آپ اس کی اولاد کا احترام نہیں کر رہے، گویا آپ نے اس کی شخصیت کو ضائع کر دیا، بے احترامی کی، اکرام نہیں کیا آپ نے اس کی شخصیت کا۔ آپ اپنے بچے کے بارے میں کسی کو وصیت کریں کہ بھائی میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، عالم ہے، فاضل ہے، باتقوا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا احترام کرنا، اور یہاں پتہ چلا باپ اس دنیا سے گیا اور لوگوں نے اس کو تماچے مارنے شروع کر دیے، لوگوں نے اس کو تازیانے مارنے شروع کر دیے، لوگوں نے اس یتیم کا مال ہڑپ کرنا شروع کر دیا، اس کے گھر پر قبضہ کر لیا، تو آپ نے اس کی شخصیت کا احترام کیا، اس کی شخصیت کی حفاظت کی، یا اس کو ضائع کر دیا؟ آپ نے توہین کی اس شخصیت کی۔ جناب سیدہ اسی طرح اشارہ فرما رہی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی اولاد کے ذریعے سے محفوظ رہتا ہے، اس کی شخصیت محفوظ رہتی ہے، یعنی اس کی اولاد کا احترام کرو گے تو وہ شخصیت محفوظ رہے۔ تم نے فاطمہ کا حق غصب کیا، تم نے فاطمہ کو تماچے لگائے ہیں، تم نے فاطمہ کو تازیانے مارے ہیں، پھر محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہو؟ یہ جناب سیدہ کا احتجاج خواص سے، اور ارشاد فرمایا آگے جا کے انتم عباد اللہ، کہ تم اللہ کے بندے ہو، نصب امر ہی بن، یہ نصب کہتے ہیں علامت کو، کہ تم علامت ہو امر نہیں کرنے کے حوالے سے، تم لوگوں کہتے ہو یہ کرو اور یہ نہ کرو، و وَحَمَلَتُ دِينَهِ، تم اللہ کے رسول کے دین کے حامل ہو، وَوَحِيَ، اللہ کے رسول کی وحی آج تمہارے پاس امانت ہے، وَبُلَغَاهُ إِلَى الْأُمَمِ، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ دیگر امتوں کو اللہ کے رسول کا یہ پیغام پہنچاؤ. تم مبلغین اسلام ہو، تم علماء اسلام ہو، تم صحابہ کرام ہو، تم خاص لوگ ہو. میں تم سے سوال کر رہی ہوں، میرا حق ضائع ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو، میرے حق میں ظلم ہو رہا ہے، تم بولتے نہیں ہو. جنگرام یہ خواص کا کردار بہت زیادہ ہے. میں خاص کون ہے؟ رہبر معظم نے اس کی طرف اشارہ کیا، خاص وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاشرے میں کوئی رول ہے، یا مالی اعتبار سے وہ مالدار لوگ ہیں، سیٹھ لوگ ہیں، معاشرے میں ان کا ایک رول ہے، یا اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، معاشرے میں ان کا رول ہے، یا کوئی سیاسی شخصیت ہیں، کوئی لیڈر ہے، کوئی رہنما ہے، اس کا ایک رول ہے. لہذا زانی گرامی جو خواص ہیں انہیں اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. عوام آپ کے پیچھے چلتی ہے، عوام آپ کو دیکھتی ہے. اگر آپ اپنا صحیح رول پلے کریں گے، لوگ بھی سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں. درود بھیجو محمد والے محمد. زانی گرامی وقت میرا تقریباً ختم ہو گیا. اسی طرح سے چند چیزیں اور جن کو جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اس میں سے ایک عوام کی کاہلی، سستی اور بزدلی، جس کی طرف جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا. اگر عوام سستی کا مظاہرہ نہ کرے، کاہلی اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے، تو میرا حق غصب نہ ہوتا، یہ ظلم نہ ہوتا میرے حق میں. اگر لوگ دنیا دار نہ ہو، دیندار ہو، تو ہمارا حق غصب نہ ہوتا، یہ مظلومیت نہ ہوتی. اور ایک نقطہ جس کی طرف جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ طاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا من الفرقہ. تمہاری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ تم امام سے دور ہو، امامت سے دور ہو، تم نے امامت سے تمسک اختیار نہیں کیا. کاش تم تمسک اختیار کرتے تو امامت تمہیں متحد کر دیتی. ہم اہل بیت کی اطاعت، آل محمد کی اطاعت تمہارے نظم و ضبط کا باعث ہے. ہم آئمہ کی امامت تمہاری وحدت کا باعث ہے. آج بھی عزیزان گرامی، اگر ہماری ملت کے اندر افتراق ہے، اختلاف ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اپنے آئمہ کی امامت سے دور ہیں، زمانے کے امام کی امامت سے دور ہیں، متمسک نہیں ہیں ہم صحیح معنوں میں. اگر متمسک ہوتے تو آج ہمارے درمیان وحدت ہوتی. یہ بھی علی کا ماننے والا ہے، وہ بھی علی کا ماننے والا ہے، یہ بھی جناب سیدہ کی ماننے والی ہے، وہ بھی جناب سیدہ کی ماننے والی، پھر اختلاف کیوں؟ پھر گروہ بندیاں کیوں؟ پھر دھڑے بندیاں کیوں؟ بہت اہم ہے زانِ گرامی، امام سے تمسک ہماری وحدت کی ضمانت ہے. اگر آپ متمسک نہیں ہوں گے، ڈیڑھ اینٹ کی مسجد آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بھی، دشمن یہی چاہتا ہے. دشمن ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ زمانے کا امام ہمیں ملت واحدہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ید واحدہ دیکھنا چاہتا ہے. آل محمد کی مظلومیت کا ایک بنیادی ترین نقطہ یہ ہے کہ دشمن باطل امام پر یکجا تھا، متحد تھا، اور آل محمد کے ماننے والے امام برحق کے ہوتے ہوئے اور دعوے دار ہوتے ہوئے کہ ہم امام برحق کے ماننے والے، آپس میں ٹکڑوں میں تقسیم، جس کی وجہ سے آل محمد کے ماننے والے، جس کی وجہ سے آل محمد مظلوم واقع ہوئے ہیں زانِ گرامی. لہذا امت کا کردار بہت زیادہ ہے زانِ گرامی. امت اپنے امام سے تمسک اختیار ہے. البتہ امام بھی پھر امام ہونا چاہیے. ہم بعض دفعہ امت کی تو بڑی برائیاں پیش کرتے ہیں کہ بھائی امت ایسی امت ویسی امت ویسی. امام بھی تو پھر امام ہونا چاہیے نا. یہ نہ ہو کہ امت تو اہل ہو امام نہ اہل ہو. امام سے مراد راہبر رہنما پیشوا. امام معصوم کے علاوہ ہر امام یا رہبر یا پیشوا وہ غلطی کر سکتا ہے, وہ خواہشات نفسانی کا شکار ہو سکتا ہے. ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی ہیں, ہر امام کے پیچھے نہ چل پڑے, ہر پیشوا کے پیچھے نہ چل پڑے. کچھ نشانیاں ہیں, کچھ معیارات ہیں. امام باتقوا ہونا چاہیے, امام اہل درد ہونا چاہیے, امام ایثار کرنے والا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جو خود اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے امام بن جائے ہم اس کے پیچھے چل پڑے. جو خود اپنے پروٹوکول کا خود اہتمام کرتا ہو کہ جناب میرا پروٹوکول ہونا چاہیے, جب میں محفل میں وارد ہوں لوگ کھڑے ہو جائیں, یہ کیسا امام ہے بھائی؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب کسی خلیفہ ہوتے ہوئے خلیفۃ المسلمین ہیں, امام حجت ہیں, جب کسی گاؤں میں جاتے ہیں گاؤں والے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں, پروٹوکول اہمیت دیتے ہیں امام کو. امام سواری سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, کیا ہو گیا تم لوگوں, یہ کیا جاہلوں والا طریقہ ہے؟ کہاں پہلے جو بادشاہ آتے تھے ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے, ہمارا یہ طریقہ کار. کہا کہ نہیں اللہ کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا. امیر المومنین اپنے پروٹوکول کو رد کر رہے ہیں. علی عام انسانوں کی زندگی گزارتے ہیں, ہمیں اپنی جان اتنی عزیز ہوتی ہے کہ میرے ساتھ وہ 100 گارڈ ہو, عوام بیچاری بم دھماکوں کے درمیان زندگی گزارے. یہ کون سا امام ہے؟ عوام خطرات سے دو چار, میں قلعوں کے اندر زندگی گزاروں, پھر کہوں جناب میں رہبر ہوں, پیشوا ہوں, امام ہوں. امت کے بھی کچھ خواص ہیں اور امام کے بھی کچھ خواص ہیں, بہت اہم ہے اذان گرامی. شخصیت پرستی کا کبھی شکار نہ ہو. امامت کے معیار کو سمجھو. کیا کہا علی نے؟ علی نے کہا حق کو سمجھو. پھر اہل حق خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. اپنی عقل کو بند نہ کرو, تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت رکھو. کون سا راستہ درست ہے, کون سا نہیں ہے, کون سا نظریہ درست ہے, کون سا نظریہ درست نہیں ہے, اپنی عقلوں کو کھولو تاکہ گمراہ نہ ہو جانے کے لیے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ظہور ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت بھی یہ مسئلہ پیش آئے, لوگ گمراہ ہوں گے, منحرف ہو جائیں گے. لوگ جب یہ 12 پرچم امام زمانہ کے ظہور کے ساتھ 12 پرچم بلند ہوں گے, ہر شخص کہے گا کہ میں امام مہدی ہوں. اگر تمہارے پاس حق کا پیمانہ موجود نہیں ہے, معیار حق موجود نہیں ہے, میزان موجود نہیں ہے, حق کو اگر نہیں پہچانو گے گمراہ ہو جاؤ گے. پتہ چلا کسی اور جعلی امام مہدی کے پیچھے چل پڑ, وہ لے کے جہنم میں چلا گیا. امامت کو پہچاننے کے لیے معرفت ضروری ہے, بصیرت ضروری ہے, عقل کا استعمال کرنا ضروری ہے, خصوصیات اور صفات کو جاننا ضروری ہے. کون امام بن سکتا ہے؟ الحمدللہ تاریخ میں, میں اپنی بات کو ختم کیا, تاریخ میں مکتب تشیع کو, امام تو امام معصوم ہے, الحمدللہ ہمیں جس طرح سے اللہ نے جانشین امام معصوم عطا فرمائے جنہوں نے راہبریت کی ہے پوری تاریخ میں مکتب تشیع اور ملت تشیع کی, باعث افتخار ہے. یہی آج سے 35 پہلے آنے والا انقلاب ایران کی سرزمین پر جس نے شرق و غرب کی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ نائب برحق تھے امام زمانہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ذات, یا امام یعنی پیشوا کے معنی میں, راہبر کے معنی میں. اور اس کے بعد آیت اللہ اس کا خامنہ ہے جس پر دنیا افتخار کرتی ہے. ازانِ گرامی سنی طبقہ پوری دنیا میں افتخار کرتا ہے کہ آپ کے پاس آیت اللہ خامنہ ہے, آپ کے پاس آغا حسن نصر اللہ ہیں. بھائی سے افتخار ہے آپ کے لیے. پیوٹن نے جب ایران میں آیا, پیوٹن رہبر موزم سے ملاقات کرتا ہے اور ملاقات کرنے کے بعد اس نے نجی محفل میں یہ بیان دیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, میں دین کو نہیں مانتا, میں کمیونسٹ ہوں, لیکن میری وائف کرسچن ہے, عیسیٰ مسیح کی ماننے والی ہے, مجھے حضرت عیسیٰ کے قصے سنایا کرتی تھی, حضرت عیسیٰ کے کردار کو بیان کیا کرتی تھی, ان کی صفات و اخلاق کو بیان کرتی تھی, میں سنتا رہتا تھا. لیکن جب میں ایران کے لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملا ہوں, مجھے ایسے لگا جیسے میں عیسیٰ مسیح سے ملاقات کر رہا ہوں. یہ ہے شیعہ قیادت, با تقویٰ, با بصیرت, متوازے, سینہ تان کے نہیں چلتے, مومنین کے سامنے جھک کے چلتے ہیں, جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں, شہدا کے گھرانوں میں جاتے ہیں, شہیدوں کے گھر میں جا کے جھاڑو دینے والے. یہ اخلاق ہے ہمارے رہبران کا, اکڑتے نہیں ہیں. لہذا امت کو بھی اپنے اندر خصوصیت پیدا کرنی ہے اور معیار کے اوپر آنا ہے, اور امام کو بھی پہچاننا ہے کہ بھائی امام کیسا ہونا چاہیے. بس ازانِ گرامی آل محمد کا مکتب منطقی مکتب ہے. ایک ایسا مکتب ہے ازانِ گرامی جتنا فخر کرو تم کم ہے. اللہ نے تمہیں آل محمد کا ماننے والا قرار دیا, بہت بڑا افتخار ہے. دنیا میں بھی نجات اور آخرت میں بھی نجات. روایت میں نے پڑھی کہ جب عالم محشر ہوگا اور ہر شخص نگران و پریشان ہوگا, کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہو, اس وقت میں جبرائیل کی آواز بلند ہوگی, یا اہل محشر غضوا ابصارکم, اللہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو, انبیاء اپنی آنکھوں کو جھکا لو, شہیدوں اپنی آنکھوں کو جھکا لو, صلحاء اپنی آنکھوں کو جھکا لو. کیوں جھکا لو؟ بنت رسول فاطمہ الزہرا آ رہی, فاطمہ آ رہی عالم محشر. جناب سیدہ کا ناقہ عرش الہی کے سامنے جا کر رک جائے اور جناب سیدہ کہے کہ بارے الہ مجھ پر بڑا ظلم ہو, مجھ پر بڑا ظلم ہو, میرے حسین کو قتل کر دیا گیا, میرے زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی, یا اللہ میرے شوہر نامدار کو مظلوم کر دیا گیا, یا اللہ میرے دروازے کو جلا دیا گیا. اللہ کی آواز آئے گی, فاطمہ آج تمہارا دن ہے, جو مانگنا ہے مانگو, تمہیں عطا کر دوں. سنو فاطمہ کے شیعوں, علی کے شیعوں سنو, فاطمہ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, فاطمہ نے کہا یا اللہ میری اولاد اور میرے شیعہ, یا اللہ میرے شیعوں کو بخش دے, میرے شیعوں کے محبت کرنے والوں کو بخش دے. یہ فاطمہ کا مقام ہے. عالم محشر میں بھی ہے شیعوں, فاطمہ کو تمہاری فکر. آج شب شہادت ہے, دختر رسول ہے. جو مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے احترام سے بیٹھنا, کچھ پتہ نہیں کس کے برابر میں زمانے کا امام بیٹھا ہو. کس کے برابر میں مولا علی حسن و حسین بیٹھے ہو, پرسہ لینے آئے ہو.
میری ماؤں بہنوں بیٹیوں بڑے احترام سے بیٹھنا, اللہ جانے کس کے برابر میں ثانیہ زہرا بیٹی ہو, حضرت ام کلثوم بیٹی ہوں, کہ کون کون آج میری ماں کا پرسہ دینے آیا. جزاکم ربکم. آج حسن و حسین کا گھر اجڑ گیا, آج علی کو تسلی دینے والی فاطمہ اس دنیا میں نہیں رہی, آج نبوت کا گھرانہ اجڑ گیا. مقاتل نے لکھا کہ بس فاطمہ اتنی نحیف و کمزور ہو چکی تھی, مسائب در مسائب, اور جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو, جس کا محسن شہید ہو گیا ہو, جس کے بدن اتھر میں جلتی ہوئی سیخ, مومنوں جب علی گھر میں نہیں ہوتے تھے نا تو فاطمہ اٹھنا چاہتی تھی نا, فاطمہ 18 سال کی کڑیل جوان خاتون تھی, لیکن فاطمہ سے اٹھا نہیں جاتا تھا, چلا نہیں جاتا تھا, دیوار کے سہارا لے لے کر. دیوار کے سہارے سے فاطمہ چل رہی ہے. بس آخری وقت آ گیا, اسما سے کہا, فضا سے کہا, میرے لیے پانی لے آؤ, میں غسل کرنا چاہتی ہوں. غسل کیا, چادر اوڑھ کے لیٹ گئی, حسن و حسین گھر میں نہیں ہے. کہا اسما, کہا فضا, میں کچھ ہی دیر میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی, لیکن دیکھو میرے بیٹے حسن و حسین جب گھر میں آئے نا ان کو یہ نہ بتلانا کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی. سنو گے عزادار فاطمہ نے کیا وصیت کی, کہا اسما سب سے پہلے میرے حسن و حسین کو کھانا کھلا دینا, میرے حسن و حسین بھوکے نہ رہ جائے. ارے چکیا پیس پیس کے پالا ہے میں نے حسن و حسین کو, کہا جی بی بی. بس عزادارو فاطمہ نے چادر اوڑی اور تسبیح و تحلیل کی آواز بلند ہو گئی, تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو گئی. اسمانی اور فضا نے بال کھول دیے, بیان کرنا شروع کیے, اتنے میں بچوں نے گھر میں آنا شروع کیا. جیسے ہی حسن و حسین گھر میں داخل ہوئے اپنے آنسوؤں کو پوچھا, اور ایک دفعہ بچوں نے آ کر پوچھا کہ اما کہاں ہے, اما زہرا کہاں. اسما نے کہا بچوں آؤ پہلے کھانا کھا لو. کہا فضا, اما فضا, اما اسما آپ تو جانتی ہیں کہ ہم اپنی مادر گرامی کے بغیر کھانا نہیں کھاتے, ہم تو اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. اما فضا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے, آپ کے بال کھلے ہوئے کیوں ہیں. بس اب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا. ایک دفعہ فضا نے کہا تمہیں لقمے بنا بنا کے دینے والی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی. جزاکم ربکم, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. آج آل محمد پر بڑی مصیبت کی گھڑی ہے. بس عزادارو زہرا نے وصیت کی تھی علی, رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا, رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا, رات کی تاریکی میں مجھے کفن پہنانا, اور دیکھو فلا فلا لوگ میرے جنازے میں نہ آنے پائے. بس اب آل محمد کے نالے آہو نالے مدینے کی دیواروں سے ٹکرانے لگے, مدینے کے لوگ زہرا کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے, سب لوگ گریا کر رہے تھے. زینب نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا کہ اماں زہرا اس دنیا سے گئی ہے, ارے چاروں طرف ہزاروں لوگ پرسا دینے کے لیے جمع ہو گئے. زینب کو یقیناً وہ منظر یاد آ رہا ہوگا کہ جب سن 61 ہجری ہوگی, ارے میرے بھائی کا لاشا کربلا کی ریت پہ پڑا ہوگا. ہزاروں لوگ جمع ضرور ہوں گے لیکن کوئی پتھر مارتا ہوگا, کوئی تازیانے مارتا ہوگا, کوئی نیزے مارتا ہوگا. بس ازادار, بس جنازہ تیار کیا علی نے. لیکن سنو گے, غسل کا ایک منظر یاد کراؤں تمہیں. جب جناب سیدہ کو علی غسل دے رہے تھے, غسل دیتے دیتے چیختے ہوئے باہر آئے, اسما نے پوچھا علی رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا اسما مت پوچھ, اسما مت پوچھ, ارے زہرا نے مجھے آج تک نہیں بتایا, ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی. علی کو نہیں معلوم, علی کو نہیں معلوم علی کی زوجہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. جنازہ تیار ہوا, ایک دفعہ علی نے آواز دی, زینب ام کلثوم, حسن و حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. بچے دوڑے دوڑے آئے, حسین بھی آگے بڑھے, حسن نے جا کر ماں کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. لیکن حسین نے کہا بابا جب تک اماں زہرا مجھے نہیں بلائیں گی میں اماں کے پاس نہیں جاؤں گا. بس حسین کے یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے, ایک دفعہ بند کفن کھلے, زہرا نے ہاتھ بڑھ کر ہاتھ کھول کے آواز دیا, میرے لال میرے سینے سے. جبرائیل نے آواز دی علی حسین کو زہرا کے سینے سے ہٹا لو, ارے عرش الہی میں لرزہ طاری ہو گیا. جزاکم ربکم, جزاکم ربکم. بس جنازہ تیار ہوا, رات کی تاریکی میں چند لوگ ہیں جو جنازہ لے کر چل رہے ہیں. بس گھر سے چند قدم جنازہ نکلا, بس دو جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. اب جو جنازہ نکلا, حسن و حسین علی عمار مقداد سلمان, یہ چند لوگ ہیں جو زہرا کے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں. علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا, ایک ننی سی بچی سر پہ چادر رکھے اماں اماں کہتی ہوئی دوڑی چلی آ رہی ہے. علی نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی زینب کو گود میں اٹھایا, کہا زینب ارے علی زندہ ہے اور تو گھر سے باہر آ گئی, میں کہوں گا علی سن 61 ہجری ہوگا, ارے کوفہ و شام کا بازار ہوگا. زینب سر ننگے کہہ رہی ہوگی بابا میرے سر پر چادر.